نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
مسلم هيروز، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو خاص طور پہ ہدایت کی طلب ہوتی ہے، اور یہ ہدایت کیا ہے، اس ہدایت کا ذریعہ کیا ہے، اس کا جواب ہمیں قرآن پاک میں مل جاتا ہے. الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن. اس میں کوئی شک نہیں، اور متقی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. تو ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ القرآن. اور یہ قرآن جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، ان کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب یعنی دل مبارک پہ نازل ہوا، اور یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور رحمت ہے. اور جس نبی پہ اترا، انہوں نے اس قرآن کو پریکٹیکلی ایک ایک چیز عمل کر کے بتا دیا کہ اس قرآن پہ یوں عمل کیا جا سکتا ہے، اور ہم سب کو کیا کرنا ہے، اسی ایگزامپل کو فالو کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں،
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان کی ہر بات، ان کا ہر کام، ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل، ہر ہر بات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن اور سنت کو ہی زندگی کا معیار بنانا ہے. اور کس کو فالو کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے فالو کیا، اور حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد ہمارے جو ہیروز ہونے چاہیے وہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام وہ شخصیتیں تھیں جو عرب کے صحرا نشین لوگ تھے، تعلیم سے بہت دور، لیکن جب قرآن اور سنت رسول کو تھاما تو پھر وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گئے. پھر وہی چند بوریا نشین صحرا میں پھرنے والے لوگ اس طرح سے بہترین نمونہ بن گئے کہ پھر اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ساری دنیا پہ چھا گئے، اور ہسٹری نے گولڈن ورڈز میں اپنے نام چھوڑ کے چلے گئے. ان کا کردار ہمارے لیے قابل تقلید ہے. دے آر دا پیپل ٹو بی فالوڈ، دے آر این ایگزامپل فار آل دا مسلم ورلڈ. لہذا کچھ ہیروز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں صحابہ کرام میں سے، اور یہ سلیکشن ڈفرنٹ فیلڈز میں سے کی گئی ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جس جس کو جو فیلڈ ملا، جو کیپیسٹی تھی، جو صلاحیت تھی، انہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسل کر دیا اور اپنے فیلڈ میں ماسٹر بن گئے. اگر کوئی بہادر تھا تو وہ بہترین سپاہی اور بہترین جرنیل بن گئے. اگر کوئی علم رکھتا تھا تو بہترین محدثین اور فقیہ اور عالم بن گئے. اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت امیر تھے، اپنی دولت سے انہوں نے اسلام کا کلمہ بلند کیا، اور کچھ نہ امیر تھے، نہ بہت بہادر تھے، نہ بہت بڑی پرسنالٹیز تھے، نہ قریش کے سردار تھے، لیکن اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ایسا بہترین نمونہ چھوڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد احتداو. اگر وہ ایمان لے آئے جیسا کہ تم ایمان لائے. یہ تم کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں. اگر ہم صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ فقد اهتدوا، تو تحقیق ہدایت پا جاؤ گے، ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے ان کی ذات، ایک مشعل ہے روشن اسلام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کی اور صحابہ کرام نے اس روشنی سے فائدہ اٹھایا اور مزید ایسی روشنیاں بکھیر گئے کہ ہم سب کے لیے وہ راستہ روشن کر گئے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ ہم سب دعا کرتے ہیں روزانہ سورہ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ان کے راستے کی ہدایت دے دے جن پہ تو نے انعام کیا. یہ انعام یافتہ لوگ تھے، انبیاء،
صدیقین، شہداء،
صالحین، یہ سب ون بائی ون، ایک ایک، الگ الگ اگر ہم دیکھیں تو سب کے سب ہدایت کے راستے پہ رہے اور کامیابی پا گئے. ان کے بعد جن لوگوں نے ان کو فالو کیا،
حالت ایمان میں ان کی صحبت پائی اور حالت ایمان ہی میں فوت ہوئے، ان کو تابعین کہا جاتا ہے.
وہ بھی بہت بڑے نام چھوڑ گئے، صحابہ کرام کے تربیت یافتہ لوگ، ان کے تعلیم یافتہ لوگ. وہ پھر مزید چراغ بے چراغ جلاتے چلے گئے، صراط الذین انعمت علیہم. جب ان کا راستہ فالو کیا جن پہ اللہ کا انعام ہوا، تو خود بھی فلاح اور کامیابی کے راستے سے ہمکنار ہو گئے اور ہمارے لیے روشنیاں چھوڑتے چلے گئے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کی لائفز کو سٹڈی کرنا ہے، دل اور دل کی آنکھیں کھول کے اور پورے شعور کے ساتھ، اور اس اینگل سے ہم نے ان کی لائف کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان ہیروز کو فالو کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جب موت آئے تو فرشتے کیا کہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس چل اپنے رب کی طرف راضی اور خوشی. وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم اس سے راضی ہو جائیں. ایک مسلمان کی زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد بس یہی ہے. اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کا راستہ دیکھنا پڑے گا، اس راستے پہ چلنا پڑے گا، ان کے والے عمل کرنے پڑیں گے تاکہ انجام بالآخر کامیابی ہو اور جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو داخل کر دے. لہذا جیسے میں نے پہلے کہا، کچھ صحابہ کرام کو ہم سٹڈی کریں گے، کچھ تابعین کو، اور جن لوگوں نے تابعین کو فالو کیا، تابعین سے تعلیم حاصل کی، ان کی صحبت میں رہے، ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے. Those who followed the تابعین are known as تبع تابعین. اور تبع تابعین کے علاوہ ہم کچھ مسلمان فاتحین، حکمران اور مختلف لوگوں کو بھی سٹڈی کریں گے. ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہیروئک ایکٹ صرف مردوں نے نہیں کیا، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں نیکی کے کام میں ہر دور میں شانہ بشانہ شریک رہیں، اور کئی مرد جو بڑا نام کما گئے ان کی کامیابی کے پیچھے بہترین مائیں تھیں، بہترین عورتیں تھیں. وہ آغوش تھی جس نے بہترین مسلمان پیدا کیے، بہترین مسلمانوں کو تربیت دی اور پھر وہ دنیا میں نام چھوڑتے چلے گئے. لہذا مرد ہو یا عورت، اگر نیک ہو اور تقویٰ پہ ہو تو وہی اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں نہ دیکھا جائے گا کہ مرد ہے کہ عورت، نہ دولت نہ شہرت، بس اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ.
وہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے
اور عورت میں بھی
ہو سکتا ہے،
اور ان کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی
ہو سکتا ہے،
اور دنیا میں نیکی کی کمائی کرنے کے لیے نہ تو بہت دولت چاہیے، نہ کوئی شہرت چاہیے، نہ کوئی خاص دنیاوی اسباب چاہیے۔ جو صلاحیت اور جو اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہو، انسان اس کو اللہ کے راستے میں لگا دے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہر ہر فیلڈ میں لوگوں نے اپنا نام چھوڑ دیا، عورتوں نے بھی اور مردوں نے بھی، لڑکوں نے بھی اور بچیوں نے بھی۔ تو مسلم ہیروز کے نام سے یہ جو سبجیکٹ ہے، اس کا سارا مقصد کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ہیروز کون تھے،
وہ کون تھے جو عرب کے چھوٹے سے علاقے سے اٹھے
اور ساری دنیا پہ چھا گئے، سپر پاور آف دیئر ٹائم بن گئے اور دنیا میں بہترین مثالیں چھوڑ گئے۔ خود نان مسلم ہسٹورینز اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمان جہاں جہاں گئے، انہوں نے اپنے کردار کی بے مثال کہانیاں چھوڑ دیں، اور کئی کئی غیر مسلم علاقے اپنے شوق سے مسلمانوں کا کردار دیکھتے ہوئے اسلام لاتے چلے گئے۔ اور یاد رکھیے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تھا، بہترین مسلمانوں کے مثالی کردار سے پھیلا تھا، ان کے کیریکٹرز، ان کی عہد و وفا، ان کا لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا سلوک، یہ چیزیں تھیں جس نے دنیا کو انسپائر کیا، اور بہت جلد اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلتا چلا گیا۔ اسلام کا کلمہ سر بلند ہوگا، وہ اللہ کا دین ہے۔ اگر اللہ تعالی ہم سے کوئی کام لے لے تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور ان لوگوں نے اسی موٹو پہ عمل کیا کہ ہمارا جو شیئر ہے وہ ہم ڈال دیں، اور جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑی اپنا شیئر ڈالتے چلے گئے۔ تھرو آؤٹ ہمیشہ اسلام ٹیم ورک پہ بلیو کرتا ہے، اور ٹیم ورک سے ہی اسلام انشاءاللہ ضرور سر بلند ہوگا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم سب جو اس ٹیم کے ممبرز ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا صلاحیت ہے، کیا قوت ہے، کیا چیز ہے جو ہم اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں، اور بس اس کو لگا دینا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بہترین کام لے لے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا، وہ علم دے جو نفع بخش ہو، اور وہ عمل کرا لے جو وہ قبول کر لے۔ ہم نے مسلم ہیروز کو جب سٹڈی کرنا ہے تو کیا دیکھنا ہے کہ وہ راستہ کیا تھا جس پہ وہ لوگ چلے جو کامیاب ہو گئے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط پہ سٹریس ہے، الذین پہ سٹریس نہیں ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو نعوذ باللہ پوجنا نہیں ہے، ہم نے ان کے راستے کو فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نیک لوگ جو دنیا میں اسلام پھیلا کے چلے گئے اور توحید کا ساری عمر درس دیتے رہے، انہی کی ذات اور انہی کے مزار کی انسان پوجا اور پرستش شروع کر دی۔
ہم نے ان کی ہستیوں کے بارے میں کس طرح سے جاننا ہے؟
ان کے صراط کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، دیٹ از امپورٹنٹ کہ وہ صراط المستقیم پہ چلے اور توحید کا درس دیتے رہے اور توحید کا ہی کلمہ بلند کرتے چلے گئے۔ یہ ہمارا مسلم ہیروز کا سبجیکٹ ہے۔ ہیروز کے نام میں کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں، کچھ جیسے جیسے پڑھیں گے ساتھ ساتھ آتے جائیں گے۔ جیسے صحابہ کرام میں ہم نے سب سے پہلے سلیکشن خلفائے راشدین کی ہے، جو چار خلیفہ تھے۔ بہادری کے میدان میں سے دو جرنیل صحابہ سلیکٹ کیے ہیں، اسی طرح علم اور حدیث کے میدان میں تین صحابہ اور ایک ام المومنین۔ اس کے بعد غلامان اسلام پہ ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غلاموں نے بھی کیا کیا کام کیا، اور اس کے بعد اینڈ تک ہم دیکھیں گے کہ اسلام غلاموں کو کس کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے اور کتنی پروجیکشن دیتا ہے، اور اگر غلام میں جس بھی فیلڈ میں قابلیت ہو تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور اپنا نام چھوڑ دے۔ سب کانٹیننٹ تک آپ کو یاد ہوگا سلیو ڈائنیسٹی نے رول کیا، دے ور دا رولرز، سلیوز ور دا رولرز آف انڈو پاک۔ اسلام نے غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ایک نیا اینگل دے دیا جو کبھی کسی نے اس مہذب دنیا میں بھی نہیں دیا۔ آج آپ کو پتا ہے کہ ایک بلیک سلیو یو ایس اے کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، لیکن مسلمانوں کے حکمران گزرے التمش، قطب الدین ایبک، اور ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں غلاموں کی، تو غلامان اسلام کو بھی دیکھیں گے، پھر فاتحین میں سے جیسے ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو سٹڈی کریں گے، رولرز میں سے ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو سٹڈی کریں گے، اور پھر خواتین جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے ہر وقت ہر نیکی میں آگے بڑھ کے کام کیا اور اپنا نام چھوڑ گئیں، چند خواتین کو ہم ضرور دیکھیں گے بیکاز دے آر رول ماڈلز فار اس. خواتین کے ساتھ ساتھ مسلم سائنٹسٹ، مسلم سائنسدانوں نے کیا کیا کام کیے اور کتنا گلوریس ایرا تھا اور کتنے گولڈن کام وہ کر کے چلے گئے، ایسے ایسے کام کیے جن کو آج ہم نے بھلا دیا،
ہم نے بیٹھ کے ان کو یاد کرنا ہے
اور پھر دیکھنا ہے کہ وہ کیا تھے اور کیا کر گئے اور ہم نے کتنا کام کیا، اور اگر نہیں کیا تو بھی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے، اور جو کر سکیں گے انشاءاللہ کر گزریں گے، اور اسی طرح جیسے میں نے کہا بچوں اور بچیوں کو بھی دیکھا جائے گا، اور انشاءاللہ مسلم اسپین کو بھی ہم ضرور سٹڈی کریں گے. آپ کو پتہ ہے 800 سال مسلمانوں نے اسپین پہ رول کیا تھا یورپ نے، اور مسلمانوں کے یونیورسٹیز میں ویسٹ کے لوگ آ کے پڑھے اور پھر اسکالرز بن کے نکلے.
ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ ایک شخصیت کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کیجیے گا، کیونکہ ہر شخصیت بالکل مختلف لیکن اپنی جگہ انتہائی خوبصورت ہے. ہر پرسنالٹی کی بیوٹی کو انجوائے کریں، اور ہر ایک میں حضرت عمر کو نہ ڈھونڈیں، ہر ایک میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہ ڈھونڈیں. اب آپ اگر دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر نرم، شفیق، مختلف پرسنالٹی ہے نا، لیکن ان کے صرف 2 سال کے عرصے میں کتنے کام ہوئے. یاد رکھیں یہی اسلام ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی پرسنالٹی ٹوٹلی بدل دیں. اسلام ہر ایک کی جو اصل شخصیت ہے، اوریجنالٹی، اسی کی کوالٹیز کو چینلائز کرتا ہے، یعنی جو اصل وصف ہوتے ہیں ان کو نکھار کے اسلام کے راستے میں لانے کی دعوت دیتا ہے. جو نرم ہے اس کی نرمی اسلام کے لیے یوز ہو رہی ہے، جو علم والا ہے علم کے لیے، جو دولت والا ہے اس کی دولت، جس کی سختی ہے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی، وہ بھی اسلام کی دینی حمیت میں بدل جاتی.
یہ چھوٹا سا ہمارا انٹروڈکشن تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ایرا کے لوگوں کو لیا ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم تو آپ کو صرف ایک کلو دے رہے ہیں، ہم سمجھیں آپ کو خزانے کی چابی دے رہے ہیں، اور آگے آپ نے خزانے کو خود ایکسپلور کرنا ہے. یہ تو ایک بریف انٹروڈکشن ہے جو ہم اس سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں، اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو ہم اس میں پڑھیں گے. آپ سب مسلمان بخوبی واقف ہیں اور سب ان کی ذات کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں. یہ تو ایک تذکیر ہے، ایک یاد دہانی ہے، اور قصے اور کہانی جو ریالٹی میں ہوئے ان سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، اور مل جل کے اجتماعیت میں جب ایک چیز پڑھی جاتی ہے تو اس کا ایفیکٹ اور ہوتا ہے. تو یہ ہمارا مسلم ہیروز کا سبجیکٹ ہے. مسلم ہیروز کے سلسلے میں جو ہمارا پہلا لیسن ہے وہ خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کا اپنا اسلامی نام تو عبداللہ تھا، لیکن یہ اپنے لقب صدیق اور کنیت ابوبکر سے زیادہ مشہور ہوئے. ان کا خاندان قریش کے قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا. شجرہ نسب 6 پشت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. ان کا خاندان مکہ میں بہت ریسپیکٹیبل خاندان سمجھا جاتا تھا، اور مکہ کی ریاست نے خون بہا کی جو امانت داری تھی وہ اسی قبیلہ کے سپرد تھی. 573 AD میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور مکہ کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کا پیشہ تجارت تھا اور زیادہ تر کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا مکہ کے رؤسا میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور قبول اسلام سے پہلے روایات کے مطابق ان کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں. That means he was very rich. بچپن سے ہی بہت زیادہ نیک اور پاک طبیعت رکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ان کی دوستی تھی، کیونکہ دونوں کی طبیعتوں میں مشترکہ صفات تھیں اور ایک جیسی خوبیاں تھیں. اور جاہلیت کے زمانے میں بھی نہ کبھی انہوں نے شراب نوشی کی اور نہ ہی کسی اور برائی میں ملوث ہوئے، حالانکہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ خرابیاں عام تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوستی تھی، وہ جو بچپن سے ابتدا ہوئی تو پوری عمر قائم رہی، اور اس دوست نے دوستی کا حق ہر ہر قدم پہ ادا کر دیا. ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ مردوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سب سے پہلے لبیک کی، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، بغیر کسی پس و پیش کے فوراً اسلام قبول کر لیا. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا، انہوں نے فوراً تصدیق کر دی. ہر ہر لمحے اور ہر ہر موقع پہ، صلح حدیبیہ کے وقت جو شرائط تھیں، مسلمانوں کو اس پہ بہت رنج تھا اور مسلمانوں کو لگتا تھا کہ اس میں ہماری شکست ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی بھی اس کی شرائط کے بارے میں تھوڑے سے کنفیوژن کا شکار ہو گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کہ ان شرائط کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بولتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کی اطاعت کرو. معراج کے موقع پہ جب لوگوں نے مذاق اڑایا اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ سنا ہے آپ نے اپنے دوست کے بارے میں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں آسمانوں کی سیر کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فوراً حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی اور کہا جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا لقب صدیق پڑ گیا. بہت ہی سچے اور ہر بات میں تصدیق کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. H.G. Wells ان کے بارے میں کہتے ہیں، There can be little doubt that if Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was the mind and imagination of primitive Islam, Abu Bakr was its conscience and its will. Throughout their life together, it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who said the thing, but it was Abu Bakr who believed the thing. اور یہ تھا دوستی کا حق اور تعاون علی الاسلام، کہ جو کچھ پھر وہ کہتے گئے یہ تصدیق کرتے چلے گئے، اور جان اور مال کے ساتھ جو کچھ بھی ان سے میکسیمم پاسبل ہو سکا اسلام کی خدمت آخری وقت تک کرتے رہے. کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ دی ہو. کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں دوست نے دوستی کا حق نہ ادا کیا ہو. حتیٰ کہ آپ سب جانتے ہیں، ہجرت کے موقع پہ جبکہ مکہ کے کفار سے مسلمانوں کو سخت خوف اور پریشانی تھی اور لوگ فوراً ہجرت کرتے چلے گئے، یہ آخری وقت تک انتظار کرتے رہے، اور آخر میں یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. ان کو یہ تو علم تھا کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے، لہذا دو اونٹ مستقل پھوپ کھلا پلا کے سفر کے لیے تیار کر رہے تھے. اس وقت بھی خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اونٹ تیار ہو، جیسے حکم آئے ہم چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو بکر، ہجرت کا حکم آ گیا ہے، تیار حاضر ہر بات پہ لبیک کہنے والے. فوراً ایک اونٹ پیش کر دیا، یہ آپ کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لینا مناسب نہ سمجھا اور قیمت ادا کی. رات کے وقت آپ سب جانتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے گرد تمام کفار مکہ کا سخت پہرا تھا، ان کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کے اپنے بندوں کو سلیکٹ کیا اور وہ ساری رات پہرا دیتے رہے، ایسے پر خطر حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور مہربانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آرام سے ان کے گھیرے کے درمیان سے نکل کے چلے گئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اپنے بستر پہ سلا گئے تھے، وہ صبح تک یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. لہذا رات کے وقت یہ دونوں دوست اس انتہائی خطرناک لمحے میں شانہ بشانہ تھے، اور یہ سفر طے کرتے ہوئے جب مکہ سے باہر نکلے تو جبل ثور میں ایک غار ہے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، اس غار کی طرف چل پڑے۔ ہر طرف سے دشمنوں کا خطرہ تھا، کوئی آہٹ ہوتی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا اٹھتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے، کبھی آگے اور کبھی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ فکر ہوتی ہے کہ سامنے سے نہ کوئی آ جائے تو فوراً آپ کے آگے آ جاتا ہوں، آگے آتا ہوں تو فکر ہوتی ہے کہیں کوئی پیچھے تعاقب تو نہیں کر رہا، فوراً پیچھے آ جاتا ہوں۔ اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، صرف فکر ہے تو اس عظیم نبی کی جس نے دنیا میں اسلام پھیلانا تھا۔ بہت بڑا احسان ہے ہم سب مسلمانوں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایسا ساتھ انہوں نے دیا کہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جب غار میں دونوں پہنچے تو مختلف سوراخ تھے، وہ تو بند کر دیں، لیکن ایک سوراخ بند نہ کر سکے تو اس کے اوپر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ دی تاکہ اس میں سے کوئی زہریلا جانور، بچھو یا سانپ نہ نکل کے کاٹ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، ان کی گود میں سر رکھ کے سو گئے، اور کچھ دیر بعد اسی سوراخ میں سے ان کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ کہا جاتا ہے سانپ تھا یا بچھو۔ شدت تکلیف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل پڑے، اور ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ جب گرا، آپ کی آنکھ کھلی، پتہ چلا تو انہوں نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس زہر کا سارا اثر زائل ہو گیا۔ تعاقب کرتے کرتے اگلے دن کفار مکہ میں سے ایک کافر عین غار کے پاس پہنچ گیا، اور اتنا قریب تھا کہ اگر وہ ذرا جھکتا تو ان دونوں ساتھیوں کو شاید دیکھ لیتا، اس کے پاؤں ان کو نظر آ رہے تھے۔ ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا اٹھے اور سخت فکر ہوئی، رو پڑے، کہنے لگے، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کافر ہمارے سر پہ آ پہنچے ہیں، خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ کہیں میری آنکھوں کے سامنے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ دوسروں کا غم، اپنے دوست کا غم اور اس نبی کا غم، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسلی دی اور فرمایا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی واقعے کو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اذ ہما فی الغار، اذ ہما، جب وہ دونوں غار میں تھے، دونوں دوست، اور ایک دوست دوسرے پہ قربان ہونے کے لیے تیار، ایک ٹریبیوٹ ہے جو قرآن پے کر رہا ہے، اور قیامت تک ہم سب اس آیت کو پڑھتے رہیں گے اور ان کی اس قربانی کو یاد کرتے رہیں گے جو غار میں انہوں نے اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کے دیا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہاں جو ورڈ ہے وہ ہے لا تحزن، غم مت کرو۔ حزن کہتے ہیں دوسرے کے غم کو۔ ابو بکر صدیق کو اپنا غم نہیں تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کس کا غم تھا؟ اپنے دوست کا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہر لمحے دے وہ کس کس طرح اس دوست سے دوستی کا حق ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس غار میں ان کا ایک بیٹا ان مشکل حالات میں
شام کو چھپ کے آتا اور ان کو آ کے تمام حالات بتاتا
کہ یہ اب کفار کی پلاننگ ہے اور وہ یوں آپ کو تلاش کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کے سارے پلان سے ان کو آگاہ کرتے تاکہ یہ اپنی اگلی پلاننگ اس کے مطابق کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فہیرہ ان کو رات کو دودھ لا کے دیتے بکریوں کا، اور ان کی جو بیٹی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے ان کو چلتے وقت جب کھانا دیا تو اپنی کمر کا کپڑا پھاڑ کے اس میں کھانا لپیٹ کے دیا۔ کوئی قربانی ان کے خاندان نے ایسی نہیں ہے جو نہ دی ہو، مالی اور جانی دونوں قربانیاں ان کی بے مثال ہیں۔ جان کی قربانی کی ایک اور مثال ہے جو بڑی مشہور ہے۔ جب ابھی مکہ میں ہی تھے، ایک دن خانہ کعبہ میں کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا،
آپ کے گلے کے گرد چادر ڈال کر
آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو پتا چلا تو فوراً آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، ان لوگوں کے ساتھ لڑنے لگے، ناراض ہوئے اور کیا کہا کہ تم صرف اس لیے شخص کو تکلیف دیتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد
کہ وہ اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں لے کے آ گیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے۔ وہ جتنی تکلیف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی جانے لگی،
اور اتنا مارا ان سب نے اور اتنی اذیت دی کہ بالآخر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اسی حالت میں ان کو گھر لایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جس پہ کوئی ان کو چوٹ نہ پہنچی ہو، اور حال یہ تھا کہ سر پہ جب ہم ہاتھ لگاتے تو ان کے بال ہمارے ہاتھ میں آ جاتے زخموں سے چور چور، اور جب ہوش آئی تو ایک پہلا سوال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں کو سخت غصہ آیا کہ اپنی یہ حالت ان کی وجہ سے ہوئی ہے اور ہوش میں آنے کے بعد بھی انہی کا نام لے رہے ہیں، لہذا وہ سخت ناراض ہو کے چلے گئے۔ اس کے بعد گھر والوں نے ان کو دودھ دیا تو کہنے لگے خدا کی قسم نہ میں کھاؤں گا کچھ اور نہ ہی میں پیوں گا جب تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ جب ان کو ام جمیل نے بتایا کہ دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو لوگوں کا سہارا لے کے اس زخمی حالت میں فوراً دار ارقم پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی آنسو نکل آئے اور آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ سچی دوستی تھی اور اللہ کی خاطر تھی۔ ایسی دوستی میں ہر قربانی انسان دے ڈالتا ہے اور اس کے خلوص کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ایک کی تکلیف سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مالی قربانیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس قدر کی۔ مکہ میں جب لوگ اسلام لا رہے تھے تو ان میں سے کثرت سے غلام اسلام قبول کر رہے تھے، اور غلام بیچارے کفار مالکوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہو رہے تھے، طرح طرح سے ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں۔ لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت نرم دل تھے ان سے برداشت نہ ہوا اور بے پناہ مال خرچ کر کے ان غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا۔ ان میں حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں غلام اسلام کے مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی غلاموں کو آزاد کرایا۔ ان کے والد ابو قحافہ نے جب دیکھا کہ بیٹا اس قدر مال غلاموں پہ خرچ کر رہا ہے تو کہنے لگے بیٹا کیا تم کمزور کمزور لوگوں کو آزاد کرا رہے ہو، اگر کرنا ہی ہے تو پھر تندرست لوگوں کو کرو کہ کل کو تمہارے کام تو آئیں۔ انہوں نے کہا ابا جان یہ کام میں نے اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں کیا، بلکہ میں یہ کام صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کو کر رہا ہوں، وہی اس کا بدلہ دے گا۔ کسی چیز میں اپنا کوئی فائدہ نہ دیکھا، صرف اللہ کی خاطر، خلوص نیت اور اس قدر ایمان کی پختگی کہ پھر اپنا ہر فائدہ ہیج تھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان غلاموں اور لونڈیوں نے پھر اسلام میں کیسا زبردست رول پلے کیا۔ ان کی مالی خدمات میں ایک اور خدمت جو بہت قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب مسجد نبوی کی زمین دو یتیم بچوں سے خریدی گئی تو اس کی رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کی۔ یہ آنر ہے ان کو، ان کا صدقہ جاریہ۔ آپ سوچیں جس قدر عقل مند لوگ تھے، آج اس مسجد میں ہزاروں لاکھوں انسان نمازیں پڑھتے ہیں، کیسے اپنی رقم کو عظیم مقصد کے لیے لگایا اور سوچا بھی نہیں، کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اللہ کی رضا مل جاتی ہے اور دنیا میں بھی ہم نتیجے دیکھتے ہیں اس کے۔ ان کی پرسنالٹی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی کس قدر یہ نئے اور اچھے انسان تھے، کیونکہ مکہ میں جب ان کے اوپر بھی پرابلمز آئے اور کافی ان کو بھی کفار نے تنگ کیا، اگرچہ غلاموں والا تشدد نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ خود ایک امیر انسان تھے، لیکن ان کو بھی کافی ستایا گیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بالآخر یہ تنگ آئے اور انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب چلے، مکہ سے تھوڑی ہی دور گئے ہوئے تھے کہ ابن دغنہ نامی ایک شخص جو کہ وہاں کا عرب سردار تھا، اس نے کہا ابو بکر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے ہجرت کر رہا ہوں۔ اس کے الفاظ آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے الفاظ سے آپ کو ان کی شخصیت کا اندازہ ہوگا۔ ابن دغنہ نے کہا تم جیسا آدمی نہ وطن سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، تم تو یہاں کے رہنے والوں کی سجاوٹ ہو، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہو، غریبوں اور محتاجوں کو کما کے دیتے ہو، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہو، دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنے کی کوشش کرتے ہو اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہو، واپس چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر مکہ کا کوئی سردار کسی کو پناہ دے دیتا تو باقی لوگ پھر اس کو تنگ نہ کرتے نہ ستاتے۔ لہذا یہ ابن دغنا کی پناہ میں واپس آ گئے اور ہجرت کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اپنے گھر میں انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی اور وہاں پہ عبادت کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت جب کرتے تو خود اس قدر رو کے اور اللہ کی محبت میں تلاوت کرتے تھے کہ راستہ چلنے والے لوگ سنتے اور رک جاتے، اور بالآخر کفار نے محسوس کیا کہ ان کی عورتیں اور بچے کثرت سے متاثر ہونے لگے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا، یہ تو اپنی عبادت میں مشغول تھے، لیکن اس میں سچائی، محبت اور تاثیر ایسی تھی کہ بے اختیار لوگ کھچے چلے آتے۔ یہ صورتحال کفار کے لیے نہایت پریشان کن تھی اور انہوں نے ابن دغنا سے کہا کہ ان کو بولو بلند آواز سے عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ ابن دغنا نے ان سے کہا کہ یا آپ بلند آواز سے عبادت کرنا چھوڑ دیں یا میں اپنی پناہ واپس لے لیتا ہوں۔ اللہ کی محبت کے آگے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، کہنے لگے پناہ واپس لے لو، میں عبادت کرنے سے باز نہ آؤں گا۔ لہذا ابن دغنا نے اپنی پناہ واپس لے لی، لیکن انہوں نے اپنی عبادت جاری رکھی۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد ابن دغنا بھی مسلمان ہو گئے اور ان کی کوششوں سے کئی جلیل القدر صحابہ اسلام لائے، ان میں حضرت عثمان بن مازون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی مشہور صحابہ کرام شامل ہیں۔ زبان سے بھی اسلام کا کام، مال سے بھی اسلام کا کام اور جان بھی اسلام کے راستے میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ سخت مقابلہ تھا مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ، راستہ بہت طویل تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی، مال کی کمی تھی اور رومی نہایت مسلح اور ایک قوت والی طاقت تھی۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جہاد میں مال خرچ کرنے کی تلقین کی تو یہی وہ مشہور واقعہ ہے جب حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اپنا اپنا سامان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ کہنے لگے آدھا مال لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کتنا چھوڑ آئے گھر؟ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول سب کچھ اپنے گھر کا لے آئے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری عمر ابو بکر صدیق پہ رشک کرتے تھے اور کہتے تھے آپ تو اے ابو بکر نیکیوں میں آگے ہی آگے رہے۔ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق ان سے بہت آگے پہلے پہنچ چکے اور نیکی کما چکے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو مدینہ کے اطراف میں ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ اکیلی رہا کرتی تھی، کوئی بھی نہیں تھا اس کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر صبح سویرے پہنچ جاتے کہ میں اس کے کام کر دوں، اس کے گھر کی صفائی کر دوں، پانی بھر دوں، لیکن جاتے تو آگے دیکھتے کہ اس کا کام ہوا ہوا ہوتا تھا۔ ایک رات کہنے لگے آج تو ساری رات بھی بیٹھنا پڑا تو بیٹھوں گا، دیکھوں گا کہ کون مجھ سے پہل کر جاتا ہے۔ دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے اور کہتے ہیں ابو بکر اللہ آپ پہ رحم کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو نیکیوں میں آگے ہی آگے رہے۔ نہایت شفیق، نرم دل، مہربان، لیکن اصولوں کے معاملے میں چٹان کی طرح سخت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کی اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر چھوٹی تھیں، اور یہ شادی مکہ معظمہ میں ہو گئی تھی لیکن رخصتی ہجرت تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جا کے کہا کہ آپ رخصتی کروا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی جیب سے مہر کی رقم ایز اے فرینڈ آپ کو دی، اپنی بیٹی کی مہر کی رقم اپنی ہی جیب سے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کروا لی۔ بخاری کا یہ واقعہ ہے، عید کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجہ مبارک سے گانے کی آواز آئی، آگے آئے تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں اور چھوٹی دو بچیاں ہیں، ان سے کچھ جنگ بواس کے اشعار تھے وہ سن رہی ہیں۔ ان کو سخت غصہ آیا، اور کہنے لگے نبی کے حجرے میں یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جانے بھی دو، آج عید کا دن ہے، ورنہ وہ تو پورے غصے سے آئے تھے بیٹی کی شامت لانے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب بھی اولاد اور نبی کی محبت سامنے آئے، انہوں نے ہمیشہ نبی کی محبت کو ترجیح دی، کسی کی نہیں پرواہ کی، نہ اپنی نہ اپنی اولاد کی، اور یہی ہے سچی دوستی۔ اور دوست نے کس طرح تعاون کیا ہر کام میں اور ہر معاملے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں روایت بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ ان کا ہار گر گیا، ہار کھو گیا اور وہ اپنی بہن سے مانگ کے سفر میں گئی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رات کا ہی وقت تھا، صبح قریب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو رکوا دیا، سارا قافلہ رک گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ اب کچھ دیر بعد جب نماز کا وقت آیا تو ادھر ادھر پانی تلاش کیا گیا اور کہیں پانی نہ ملا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی پہ سخت غصہ آئے کہ ان کی وجہ سے سارا قافلہ پریشان ہو رہا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ غصے سے گھورتے ہوئے آتے لیکن میری گود میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دیکھتے تو خاموشی سے گھورتے ہوئے چلے جاتے، اور کہتے کچھ نہ تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ آخر کہتی جب ان کا غصہ حد سے بڑھا تو میری فصلوں میں کچوکے لگائے آگے، لیکن بولے کچھ نہیں، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ میں ہلی نہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ اور یہی وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی اور پھر آپ مسکرائے اور تیمم کی آیات نازل ہوئی، اور ایک صحابی نے کہا کہ اے ابو بکر کے گھر والوں، یہ تمہاری پہلی برکت تو نہیں، تم پہ اللہ کی رحمتیں ہوں کہ تمہاری وجہ سے آج ہم کو یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے میسر کر دی۔ ہر ایسپیکٹ ان کی لائف کو اگر آپ دیکھیں، ہر موقع پہ، تو بس اللہ کے رسول کی محبت ہے ان کی زندگی میں، اور کوئی کام ہے تو اس میں نیکیوں میں پیش پیش ہیں، ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے شانہ بشانہ، بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے گریا کر رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ کی مدد مانگ رہے تھے، بخاری کی روایت تھی، تو انہوں نے آگے بڑھ کے تسلی دی اور کہا بس کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یعنی جب بھی تسلی کی ضرورت ہوئی یہ موجود ہیں، جب بھی ہمت کی ضرورت ہوئی یہ موجود ہیں، اور ہر غزے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ایمان کی قوت ایسی تھی کہ ہر رشتہ اس کے آگے سیکنڈری ہو گیا۔ ان کے ایک بیٹے تھے جنہوں نے جنگ بدر کے موقع تک اسلام نہیں قبول کیا تھا، وہ بعد میں کہتے ہیں جب اسلام لے آئے کہ ابا جان کئی دفعہ ایسا ہوا بدر میں کہ آپ میرے تلوار کی زد میں آئے اور میرے لیے بڑا آسان تھا وار کرنا لیکن میں آپ کو بچا گیا۔ کہتے ہیں اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں تمہیں کبھی نہ بچاتا، کیونکہ ان کے لیے خون کا رشتہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے آگے۔ اور یہ الفاظ کہنے کے نہیں تھے، دے یوز ٹو مین اٹ، اور ایسا کر کے کئی صحابہ کرام نے دکھایا بدر کے موقع پہ، کسی نے باپ کو قتل کیا، کسی نے ماموں کو قتل کیا، کسی نے کسی کی نہیں پرواہ کی، بس صرف ایمان تھا، اور یہی ایمان کے مخلص لوگ تھے جو پھر ان مٹ یادیں چھوڑ گئے ہیں اور ہمارے لیے مثالیں دنیا میں چھوڑ گئے ہیں۔ فور دا ٹائمس ٹو کم اینڈ ٹو بی فالوڈ آلویز اینڈ آلویز، یہی ہیں ہمارے ہیروز اور انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام لوگوں کے گھروں کے دروازے بند کروا دیے، صرف حکم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انٹرنس رہنے دے۔ آنر آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہایت بیمار ہو گئے اور امامت نہ کرا سکے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ میری جگہ امامت کروائیں، اور پھر جب وہ امامت کروا رہے تھے تو تھوڑا سا اپنا پردہ ہٹا کے دیکھا اور مسکرائے۔ صحابہ کرام کا ڈسپلن، نماز میں محبت، سب کچھ ان کو ویسی ہی نظر آئی جیسے ان کے ساتھ کرتے تھے، مطمئن ہو گئے اور پردہ چھوڑ دیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کے تھوڑی دور ان کی بیوی کا گھر تھا وہاں گئے ہوئے تھے، کیونکہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت قدرے بہتر لگ رہی تھی،